بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور کسی جلدی میں نہیں ہیں وہ تشریف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں, فائدہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسوله الکریم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. محترم سامعين كرام, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے, اور اس خطاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو القابات اور صفات سے نوازا ہے وہ نہایت عظیم الشان اور ایک امت کے مقتدا اور ایک پیغمبر کے جہاں جس کے اقتدا میں مصروف ہو اس کی شان کے قابل اور لائق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات خلقت فرمائی ہیں کسی نہ کسی درجے میں ان کے اندر حیات یا زندگی یا احساس یا ارادہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو ذرات ہیں اور جو مائکروسکوپک حد کے جو باریک ترین ذرات اور مخلوقات ہیں کہ جن کو عام انسان کی آنکھ بغیر آلات کی مدد سے دیکھ نہیں سکتی, ہر آنے والے دن میں انسان کے اوپر ایک نیا انکشاف ہوتا ہے. ہر آنے والی تحقیق, ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا مزید کوئی نیا فارمولا, اس سے انسان کے اوپر جو خلاصہ کلام جو اس پہ آیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک اور مخلوق جو ابھی تک موجود تھی اور ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. اگر نباتات ہیں تو اس کے اندر بھی احساس ضرور ہوتا ہے, یعنی زندگی کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ پودا بڑا ہونے لگتا ہے, اس میں پھول آ جاتے ہیں, اس میں پھل آ جاتے ہیں. اگر اس کو نقصان پہنچایا جائے تو باقاعدہ اس میں حیات کے ختم ہونے کے نشانات نظر آ جاتے ہیں. حیوانات انسان کے علاوہ ان میں احساس تو ہے ہی, احساس کے ساتھ ساتھ ان میں ارادہ بھی ہے. اگر ان کو تکلیف پہنچائی جائے تو باقاعدہ وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اگر ان کو خوشی کا سامان کیا جائے تو ان کی خوشی کے آثار انسان کو نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک عام حیوان میں ارادے کی بھی قوت ہے, اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کب پانی پینا ہے اور کب اس کو دانا چاہیے اور کیا چیز اس کو مرغوب ہے اور کیا چیز اس کو پسند نہیں ہے، وہ سب اس کے ارادے کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں اس میں احساس بھی ہے، اس میں ارادے کی ملکیت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ادراک کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ادراک کی کیفیت، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے بغیر حیوان اور انسان کے درمیان فرق کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر ادراک کی کیفیت انسان سے نکل جائے تو وہ عام حیوانات کی صف میں شامل ہو جائے گا اور انسانیت کی صف سے نکل جائے گا، اور اگر بالفرض ادراک کی کیفیت کسی بکری کو کسی بلی کو دے دی جائے تو وہ انسان کی صف میں آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فلاسفہ نے جو تحقیق کی ہے انسان اور انسان کی حقیقت کے بارے میں، تو جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جن مخلوقات کو احساس عطا فرمایا، جن مخلوقات کو احساس کے ساتھ ساتھ ادراک یا ارادہ عطا فرمایا، غور کیجئے ان مخلوقات کو قدرت نے اپنے حفاظت کا سامان، اپنے پلنے بڑھنے کا طریقہ وہ بھی سکھایا ہے۔ اگر پودا ہے تو اس پودے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنا دفاع جانتا ہے، اس کے لیے جو نقصان دہ اشیاء ہیں وہ کیسے بچنا ہے اس سے، اور قدرت نے باقاعدہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ایسے اجزاء، ایسے کیمیکل پودے میں پیدا ہو جاتے ہیں مخصوص موسم کے اندر کہ تاکہ وہ نقصان دہ اثرات سے بچ سکے۔ حیوانات کے اندر غور کیجئے، سانپ بچھو اس قسم کی چیزیں جو بظاہر دکھنے میں معمولی ہیں، چھوٹی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے دفاع کے لیے کتنے زبردست اسلحے عطا فرمائے ہیں۔ معمولی سی باریک سی چھوٹی ہے لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ اپنا دفاع کیسے کرنا۔ اگر کوئی جانور ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، یا اس قسم کے اور کوئی مخلوق ہے، تو ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایک ایسا راز اس کے پاس ہوگا کہ جب اس کو خطرہ محسوس ہو تو اس وقت وہ اپنا دفاع اس سے کر سکے۔ صرف اپنے دفاع کا سامان لڑائی جھگڑے میں نہیں عطا فرمایا، بلکہ جو جانور برف میں پیدا ہوتے ہیں ان کا چلنا پھرنا، ان کی کھال، ان کے بال، وہ اسی ماحول کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو جانور افریقہ کے صحراؤں میں پیدا ہوگا تو کیسے گرمی کے موسم میں نشو نما حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں پوری صلاحیتیں پیدا فرمائی۔ یہاں تک کہ ایک نسل کا جانور ہوتا ہے، مثلا بکری لے لیں، وہ بکری اگر صحرا کی ہے تو اس کا قد کاٹ، اس کا چلنا پھرنا وہ اور طرح ہے، اور وہی بکری جب پہاڑوں میں اور شمالی علاقہ جات میں پہنچ جاتی ہے تو اس کی شکل و صورت اور طرح کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت کاملہ ہے وہ اتنی عظیم ہے، اس نے ہر مخلوق کو اس کے تقاضے اور جو کچھ اس کو ضرورت تھی کامل طریقے سے عطا فرما دیا ہے۔ یہ جو تمام تمہید ہوئی، اس معاملے میں ذرا غور کیجئے، سب سے زیادہ بے سر و سامان اور یتیم کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ نہ انسان کے پاس کوئی سینگ ہے، نہ انسان کے کوئی خطرناک پنجے ہیں، نہ انسان کوئی کسی کو کاٹنے کے فن جانتا ہے، نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ لڑائی جھگڑے میں کرنا کیا ہے، نہ برفانی علاقوں میں رہنے والے انسانوں کے اوپر کوئی خاص قسم کا کوٹ ہے یا کھال ہے، کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ذمہ داریاں انسان کو اس کے ہاتھ میں عطا فرمائی. سردی لگتی ہے تو سردی سے بچنے کا انتظام خود کرنا ہے، اگر گرمی لگتی ہے تو گرمی سے بچنے کا انتظام انسان کے ذمہ ہے خود کرنا، اگر دشمن سے خوف ہے تو اپنے دفاع کا سامان انسان نے خود کرنا ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اندر انسان کو اتنا بے سر و سامان اور اتنا عاجز رکھا گیا ہے، اس کے بدلے انسان کو ایک بہت عظیم دولت عطا کی گئی ہے جسے عقل کہتے ہیں. عقل جو ہے یہ اتنی عظیم دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس عقل کے ذریعے سے خطرناک ترین معاملات اور زوراور ترین جانور انسان کے زیر ہو جاتے ہیں. اسی عقل کے ذریعے سے انسان ہاتھیوں کے چڑھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کو اپنے حکم کے مطابق چلاتا ہے. اسی عقل کے ذریعے اس نے مویشیوں کو اپنے گھروں میں بند کر لیا اور اپنی مطلب کی چیز اس میں سے حاصل کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو عقل کی دولت عطا فرمائی ہے، اس عقل کی دولت کو صحیح استعمال کیسے کرنا ہے، یہ عقل کی دولت ہمیں کیوں عطا کی گئی اور آخر اس کی منتہا کیا ہے، اس عقل کو ہم نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ اس کا استعمال ممنوع ہے، یہ جاننا ایک انسان کے فرائض میں شامل ہے. وہ جو مشہور قول آپ نے سنا ہوگا امام صاحب کا کہ اگر بالفرض والمحال دنیا کے اندر کسی انسان کو نہ قرآن کی خبر ہوئی، نہ پیغمبر کی خبر ہوئی، نہ اس کو یہ پتہ چلا کہ دین اسلام نام کی کوئی دین آ چکا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا عقیدہ اس کے ذمہ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے. اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو کائنات آپ کے سامنے ہے، جو ایک نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ ایک ناخن کا ٹکڑا خود بخود آج تک نہیں بنا، آپ کے گھر میں خود بخود ایک انڈا نہیں آیا. اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور پھر اس کا طریقے سے چلنا، یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ عقل سلیم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی اور اس عقل کے جو مختلف تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ذرا دیکھ لیجئے. انسان کو کن چیزوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں بڑے بڑے لوگ گزرے، کوئی کسی میدان کا شہ سوار تھا، کوئی حکیم تھا، کوئی بڑا شاعر تھا، کوئی تاریخ کا بڑا ماہر تھا، کوئی میدان جنگ میں اچھا ہوتا تھا. بادشاہان گزرے جو اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنی سلطنتوں کو کامیابی سے چلا کر گزرے، بہت بڑے بڑے تیر مار لیے، اچھا کام کر لیا، لیکن ہمیں ان سے کیا فائدہ ہوا؟ افلاطون سے اور ارسطو سے اور یونانی حکماء سے اور اس قسم کے لوگ یا پھر طبی حکماء سے جو انہوں نے انسانیت کو فائدے پہنچائے ہیں، اس فائدے کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے. اگر کوئی بڑا بادشاہ گزرا ہے، قرآن نے خلاصہ بیان کر دیا، ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها، بادشاہ کا کام کیا ہے؟ جہاں جائے گا وہاں فساد کھڑا کرے گا. وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ، اور جو پہلے سب سے زیادہ عزت دار لوگ ہوتے تھے، نئے بادشاہ کے آنے کے بعد وہ سب سے زیادہ ذلیل بن جاتے ہیں. دنیا آپ کے سامنے ہے، چہل پہل ہوا کرتی تھی، نخرے ہوا کرتے تھے، ایوان صدر سے آ رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں جا رہے ہیں، ابھی جیل سے آ رہے ہیں، عدالت جا رہے ہیں. قرآن کی بات پتھر کی لکیر ہے. ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان پاکستانی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی جو پہلے گھر تھے، جو اس کا پہلا کام تھا، وہ جاری ہے، ساری ہے. وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ. پہلے زمانے میں اگر مورخین نے دیکھی آپ اگر غور کریں مورخین نے جو جمع کیا ہے کلام یا کسی قتل و قتال کی بات ہوگی یا فساد کی بات ہوگی یا کوئی ایسا ایک معاملہ ہوگا جو ابھی تک لا ینحل ہے, ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اس معاملے کا فائدہ کیا ہوا. یہاں تک کہ عجیب بات دیکھیے کہ ہمارے عظماء ہمارے قائدین بڑے وہ جو آج ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں جسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے, ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہ کام ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو قانون بنائے تھے ان کو غلط ثابت کر کے نیا قانون بنایا جائے. اور آج یہ قانون جو انہوں نے خود بنایا ہے ایک سال بعد کہیں گے یہ غلط ہوگی اگلا بناؤ. یہ انسان کی حقیقت ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف اپنے عقل کا استعمال کیا جا رہا. ہر آنے والے دن نئی تحقیق آ رہی ہے. 10 سال پہلے جو ڈاکٹر صاحب بنے اور آج جو ڈاکٹر بنے, ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں, نئی تحقیق سے وہ واقف ہوگا. عقل یہ ناقص ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دیگر حیوانات کو خصوصیات عطا کی ہیں لیکن وہ خصوصیات کامل نہیں ہیں. شیر اپنے پنجوں کے بل بوتے پہ دنیا میں فساد کرتا نہیں پھر رہا, نہ ہی وہ ناقابل شکست ہے. گائے کو اگر سینگ عطا کیے ہیں تو ایک حد تک اس کی لمٹ ہے, اس سے آگے اس کے سینگ اس کے کسی کام نہیں آنے. انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ادراک اور عقل عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا اکڑ کے چلتا ہے, جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, یہ ناقص عقل ہے. جب عقل ناقص ہے تو عقل کی تکمیل کیسے ہوگی؟ عقل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا لائحہ عمل اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ جو ہر طریقے سے کامل ہو, جو مکمل ہو اور جو سچا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی شخصیت آئے دنیا میں کہ اس شخصیت کا جو مکمل سیرت ہے, جو ان کا دعویٰ ہے, وہ پریکٹیکل کر کے ثابت کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کام کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے. اگر آپ غور کریں انبیاء کرام کا پیغام اور ان کا مشن, ان کی لائی ہوئی تعلیمات, سب سے پہلے تاریخی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کے سچا, اس سے بڑھ کے صادق و امین آپ کو تاریخ میں کوئی نہیں ملے گا. اور یہ اصول ہے کہ جس انسان کو اگر کسی بات پہ من وعن اس پہ ایمان لانا ہے, بات سننی ہے, تو ضروری ہے کہ پہلے اس کی تاریخی حیثیت ثابت ہو جائے, آپ کے سامنے بہت طویل قصہ رکھا جائے اور بہت ہی سبق آموز ہو, بہترین ہو. لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی قصہ کہانی ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوا, اسی لمحے آپ کے ذہن سے اس کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے جو فائدے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اگر ختم نہیں ہوں گے تو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل کے انبیاء کو مبعوث فرمایا, تو قبل کے انبیاء کی تاریخ اس جیسی محفوظ نہیں رہی جس جیسی محفوظ ہمارے پیغمبر کی تاریخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کے ارشادات, آپ کا چلنا پھرنا, آپ کا کلام کرنا, آپ کا گھر کے اندر جانا آرام کرنا, ایک ایک چیز محفوظ ہے. اور یہ محفوظ اسی لیے ہے کہ تاریخی حیثیت سے یہ ایک ایسی شخصیت کہ اس کے بعد تا قیامت دوسرا پیغمبر نے نہیں آنا. جب تا قیامت دوسرے پیغمبر نے نہیں آنا تو لازم ہے کہ یہ والے پیغمبر کی تاریخ 100% محفوظ رہے. دوسرے ادیان کا حال دیکھنے اور ہمارے دین کی تاریخ کا حال دیکھنے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب اس زمانہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت عیسیٰ کی تاریخ اگر آپ غور سے جائزہ لے لیں, قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے, اور ایک وہ تاریخ ہے جو عیسائیوں کی کتابوں میں لکھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کی کون سی کتاب؟ 40 سے زیادہ اس کی ورژن ہے، اس کی کتابوں کے ایڈیشن ہے. پھر اس کے بعد 4 ایسی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ مستند ہیں، اور چاروں کے اندر اختلاف ہے. ایک میں جو بات لکھی ہے دوسرے میں اس کی بالکل الٹ لکھی ہے. اور کمال کی بات کہ چاروں جو ان کتابوں کے مؤلفین ہیں ان میں سے ایک بھی عیسیٰ علیہ السلام سے نہ ملا، نہ اس نے کچھ سنا، نہ انہوں نے ان سے کچھ سیکھا ہے. ہمارے دین کے اندر سند کو مرفوع قرار دے دیا جاتا ہے یا منقطع قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ جو آخری بندہ ہے اس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے یا پیغمبر سے ملا نہیں ہے، لہذا اس سند کے اندر، اس روایت کے اندر وہ اوتھینٹیسٹی، وہ جان نہیں ہے جو پہلی والی روایت میں. یہود اپنی کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے احوال کا کچھ پتہ نہیں ہے ان کو. اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں احوال بیان فرمائے ہیں یہ اس سے زیادہ ہیں جو ان کی کتابوں میں. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بہت سے پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر تک نہیں کیا، دنیا میں تشریف لائے چلے گئے. ان کی تاریخ ہمارے پیغمبر جیسی تاریخ جیسی محفوظ نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کو جو مقام عطا فرمایا وہ نہایت اعلی اور بلند مقام تھا. لیکن یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کو جو صفات عطا فرمائی تھی وہ مخصوص صفات تھی. وہ یا تو مبشرین ہوا کرتے تھے، خوشخبری سنانے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ملت لے کے آئے اور اس ملت کے اوپر جو عمل کرے اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے اندر اچھے کام کرنے والے، اللہ کی وحدانیت پر عمل کرنے والوں کو بشارتیں دیا کرتے تھے. یا پھر انبیاء منذرین ہوتے تھے، ڈرانے والے. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك، ہم نے نوح کو بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام زندگی فرعون کے سامنے تبلیغ میں، اس کو اللہ سے ڈرانے میں گزر گئی. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی امت کو ڈراتے رہے، حضرت ہود علیہ السلام ڈراتے رہے، حضرت لوط علیہ السلام ڈراتے رہے. اسی طرح انبیاء کرام میں کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی پیغمبر بھیجے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب اپنے اپنے مقام پہ عظیم پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے ان کو مبعوث فرمایا ہے. یہ تمام دین کے سبجیکٹس ہیں، دین کے مقدمے ہیں. لیکن یاد رکھیے، جب خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، جب کسی بات کو ختم کیا جاتا ہے، تو پھر اس بات کے تمام پہلوؤں کے اوپر نظر ڈالی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب محمد ابن عبداللہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ تمام صفات ایک پیغمبر کے اندر مبعوث فرما دی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. آپ منذر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، آپ شاہد بھی ہیں، آپ داعی بھی ہیں، اور آپ سراج منیر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، یہ انسان کی عقل کی رہنمائی کے لیے اول و آخر ہے. انسان کی عقل کا تقاضا جو تھا کہ اتنا بڑا نظام، اتنی عظیم مخلوقات ایک اللہ، ایک ذات نے پیدا فرمائی ہیں، اس ذات سے انسان کی محبت پیدا ہو، اس سے تعارف ہو، اس کے لیے حدیث، قرآن، سیرت، دین اسلام کا مکمل پیغام نازل فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیغمبر کی تعلیم ہم تک آئے وہ محفوظ ہو اور کامل ہو. آپ غور کیجئے، ہم سے پہلے کتنی شخصیتیں گزری، فرعون کے وہ دعوے جو قرآن کے اندر ہیں بس وہی ہمیں اور آپ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کرتا کیا تھا، بولتا کیا تھا، آخر اس کا مدعا کیا تھا. انا ربکم الاعلی، قرآن میں ہے تو اس لیے ہمارے پاس محفوظ. تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام دے کے بھیجا، مکمل پیغام محفوظ ہے الحمدللہ، اور ہر مومن کو معلوم ہے. نمرود کا کیا پیغام تھا، نمرود کا مشن کیا تھا، سوائے الٹی سیدھی حرکتوں کے نہیں، کچھ نہیں معلوم. ابراہیم علیہ السلام کے دین ملت مکمل محفوظ ہم تک پہنچ چکا ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو انبیاء کے مقابلے پہ آئے، جو دعویٰ کرتے ہیں ادیان باطلہ والے کہ ہمارا فلانا بڑا تھا، فلانا بڑا تھا، اس کا آخر پیغام کیا تھا، اس کا منشا کیا تھا، ان کو خود نہیں معلوم. ہندو جس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اس کی مکمل تاریخ یا مکمل پیغام ہندوؤں کے پاس نہیں ہے. آتش پرست کا جو بڑا زرتشت نام کا گزرا ہے، آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ پیدا کدھر ہوا اور مرا کدھر ہے، اور یہ بولتا کیا تھا، آخر اس کا مدعا کیا تھا. تو بدھسٹ جو ہیں، ایک شخص گزرا اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے کہ وہ ہندوستان کے اس علاقے میں گھوما پھرا اور اس نے ایک نیا تصور پیش کیا دین کے حوالے سے. بدھسٹ کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ عورت مزید کیا چیز تھی. اس کا مجسمہ جب بناتے ہیں تو کبھی عورت جیسا بنا دیتے ہیں، کبھی مرد جیسا بنا دیتے ہیں. یعنی ابھی تک ان کو خود یہ نہیں کنفرم ہوا کہ آخر یہ مخلوق کیا چیز ہے، اور نکلے ہیں دین لے کے کہ جی بدھسٹ سب سے بڑا دین ہے، الاعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے سامنے باقاعدہ مثالیں رکھی ہیں، جیسے بچوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی آسان آسان مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے. صرف بات اتنی ہے کہ توجہ ہو، عقل متوجہ ہو، اور انسان سچی نظر سے دیکھے کہ دنیا میں آئے، اللہ نے پیدا فرما دیا، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری خلقت عبادت کے لیے فرمائی ہے، اور عبادت کیسے کرنی ہے اس کے لیے دین کے رہنمائی ضروری ہے. اس لیے کہ عقل کا دائرہ وہ ہمارے اور آپ کے حد تک ضرور ہے. اتنی بات ثابت ہے کہ اگر اوپر سے چھلانگ لگائیں گے نیچے گریں گے تو چوٹ لگ جائے گی، یا زمین کے اندر زندہ بندے کو دفن کر دیں گے تو مر جائے گا. یہ تمام تجربات سے ہمیں پتہ چلا ہے. یہ ہمارے اسلاف نے جو سیکھا دنیا کے اندر رہ کے اور اپنی عقل سے جو نتیجے نکالے وہ ہمیں پتہ چلے ہیں. لیکن یاد رکھیے، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کے لیے عقل ناکافی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے اگر رابطہ قائم کرنا ہے، اپنی عقل کے مطابق رابطہ قائم نہیں کر سکتے. اس کے لیے اللہ نے ایک اور چیز خلقت فرمائی، اس کو کہتے ہیں وحی کا علم. وحی کا علم ہوگا اور اس کے اوپر من وعن عمل ہوگا تو انسان اپنے رب کی طرف پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ محفوظ ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک لکیر محفوظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر زندگی کا پہلو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. اگر نہیں معلوم تو وہ اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی بے توجہی کی وجہ سے. اور تیسری بات جو ایک دین کامل کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہے جامعیت. انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، خواہ خوشی ہو خواہ غم ہو، پیدائش ہو یا موت ہو، جوانی ہو یا لڑکپن ہو، بڑھاپا ہو یا بچہ ہو، دین کے بارے میں اس کی رہنمائی مکمل ہونی چاہیے. دیگر ادیان کے اندر کیونکہ ان کی تعلیمات یا تو سرے سے تھی غلط، اور اگر آسمانی ادیان تھے تو ان کی تعلیمات ناقص رہ گئی. ایک بارے میں بھرپور تعلیم ان کے پاس ہوگی لیکن اگلے مرحلے میں وہ خاموش ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اسلام کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں سچے دین کے ہونے کی، اس میں سے ایک بہت ہی عظیم خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ جامع دین ہے. دنیا کے کسی مرحلے میں، کسی زندگی کے پہلو میں اگر مسلمان کو آسمانی رہنمائی چاہیے تو وہ بھرپور طریقے سے موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ احکامات ہر مومن کے لیے من وعن سر آنکھوں پہ قبول کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. جو احکامات احادیث طیبہ میں آئے اگر وہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہو رہی ہیں تو وہ واجب کے درجے میں ہیں، اگر ان کے اندر قطعیت میں کچھ کمی آ جاتی ہے تو پھر وہ مستحبات اور سنت میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ ہر مومن کے لیے اس کا عقلی تقاضا ہے، اس کے نیچرل اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اس ذات کی تعلیمات اس تک پہنچ سکیں. اس کے لیے دین کی تعلیم کا حصول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصول اور قرآن و سنت کی مکمل تعلیمات کا حصول لازم ہے. ورنہ العیاذ باللہ صرف مسلمان کہنا اپنے آپ کو یا اتنا کہہ لینا کہ تعلیمات مکمل تو علماء کا کام ہے، ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے جو ہم سے قبل کے ادیان میں خرابیاں نظر آئیں کہ ان کی عوام نے، ان کے عام افراد نے دین کو چھوڑ دیا. جب ان کے عام افراد نے چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ ان کے علماء اور ان کے لکھے پڑھے لوگ، انہوں نے بھی اس طرف رغبت کم کر دی، کرتے کرتے یہاں تک کہ پوری پوری ان کی کتابیں، پورے پورے مسائل وہ جھوٹ پر مبنی ہو گئے، اپنی طرف سے کسی نے لکھ دیے اور یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ کون سا سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے آج تک 1500 سال کے قریب ہو گئے ہمارا دین محفوظ فرمایا ہے، ہمارا دین کامل فرمایا ہے، ہمارا دین جامع فرمایا ہے. اب اگلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. جو طلباء دین پڑھ رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آنے والے دنوں میں اسلاف دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی ذمہ داری ہے. جو صاحب مسجد تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ یاد رکھیں کہ آنے والی نسل وہی نماز پڑھے گی اور وہی کام کرے گی جو آپ کر رہے ہیں. اور جو حضرات مسجد میں آنا چاہیے لیکن کسی وجہ سے ان کو توفیق نہیں ہو رہی، ان کو بھی ہم نے لے کے آنا ہے. ورنہ آج 10 بندے نہیں آ رہے تو آنے والے زمانے میں العیاذ باللہ 100 بندے نہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر وسلامة من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إني أسألك كل خير سأل به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے ان کی مدد اور نصرت فرمائے. جو بیماران ہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو دنیا سے مرحومین گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی ارواح کو جنت الفردوس میں مقامات نصیب فرمائے، حشر کے اندر مغفرت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے کونے کونے کی ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے. جو دشمنان دین و اسلام ہیں، دشمنان پاکستان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود فرمائے. اور جیسے آج تک ہمیں میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ذلیل کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ بھی عزت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سربلند فرمائے. پاکستان کی تمام ادارے جو پاکستان کی حفاظت میں مصروف ہیں یا پاکستان کی بہتری میں مصروف ہیں یا کسی بھی درجے میں مسلمانوں اور اہل اسلام اور معاشرے کی بھلائی میں مصروف ہیں، اللہ تبارک و تعالی خوب توفیق عطا فرمائے. خصوصاً پاکستان کے مدارس، پاکستان کے علماء طلباء، پاکستان کے داعی، پاکستان کے مسلمانان، پاکستان کے نمازی، پاکستان سے محبت کرنے والے اور دین اسلام پر سچائی سے قائم ہونے والے، اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد کو مزید اضافہ فرمائے اور ایسے خیر و رجال صالحین کے ہاتھوں میں ہماری باغ دوڑ اور ہماری قیادت عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی دیگر عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، جن ممالک میں جنگ و جدال ہے، فساد ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و نصرت سے ان کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو بار بار خیریت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بار بار جانا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی پریشانیاں حل فرمائے. اور دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، اصل تو آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالی قبر جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، آپ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت والد صاحب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے اور جن کے والدین بیمار ہیں یا کسی مشکل میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی حیاتوں میں برکتیں عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.